وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بالعهد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم عليكم صدق الله وصدق الكريم. قابل قدر معزز علماء کرام، سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک جاری اور ساری رکھنا ہے، اس کے لیے انبیاء کے سلسلہ کو ختم کر کے ہر دور میں دین کی اشاعت و تبلیغ اور دین کی نشاط ثانیہ، دین کی تجدید و احیاء کے لیے وقتاً فوقتاً جو کام انبیاء علیہ السلام سابقہ ادوار میں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس امت میں علماء کرام سے وہ کام کرا رہے ہیں. جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اسلام سے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، کوئی ناپاک سازش اٹھی، کسی تحریک نے جنم لیا، وقت کے علماء نے اس کی حقیقت کو پہچانا اور امت کو اس سے آگاہ کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. دوستو، بغیر کسی تمہید کے عرض کرنا مقصود ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے بڑی تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفقاء آپ کی مقدس جماعت کو بدنام کرنے کے لیے، امت کا اعتماد صحابہ کرام سے اٹھانے کے لیے، صحابہ کرام کی شخصیات کو متنازع بنا کر اسلام سے امت کا اعتماد ختم کر کے اور دین اور شریعت کو متنازع قرار دلوانے کے لیے ایک سازش اٹھی، جس سازش نے اسلام کا روپ دھارا، اسلام کا نعرہ لگایا، اسلام کا لیبل چپکایا، اسلام کے نام سے اپنے پر پرزے نکالے اور دنیا میں وہ آج اسلام کے نام پر آگے بڑھ رہی ہے، لٹریچر اسلام کے نام پر، اس کے وظیفہ خور دائی اسلام کے نام پر، اس کے پریس اسلام کے نام پر، اس کا ریڈیو ٹی وی اخبار اسلام کے نام پر، دنیا میں جو فکر دے رہے ہیں، جو نظریہ دے رہے ہیں، جو اسلام دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام یہ ہے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر مومن نہیں تھے، معاذ اللہ حضرت عمر فاروق مومن اور مسلمان تو کجا، وہ تو معاذ اللہ کافر اور زندیق تھے. یہ نظریہ پوری دنیا میں اور عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی جماعت ہوتی تو شاید نظر انداز کر دی جاتی، کوئی چھوٹا موٹا طبقہ ہوتا تو شاید اس کو چند لوگ ہی سنبھال لیتے، چند افراد پر مشتمل مسئلہ ہوتا تو اس بات کو اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی، ان چند افراد کو انہی چند علاقاؤں تک محدود کر لیا جاتا. لیکن حقیقت، بہرحال حقیقت ہے کہ یہ انقلاب جو ایران کی سرزمین پر اسلام کے نام پر برپا کیا گیا، جس کے برپا کرنے والے خمینی تھے اور انہوں نے ایران پر اپنا کنٹرول مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس ملک کے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے اسلام کے نام پر انقلاب برپا کرنے کے بعد ملک کے آئین میں یہ لکھا کہ آج کے بعد ایران شیعہ اثناشری اسٹیٹ ہوگا. اس کے آئین کی شک نمبر 12 میں لکھا کہ ایران کا صدر، وزیر اعظم، سپیکر، چیف جسٹس اور آدھا عہدوں پر منصب صرف آدھا مناصب پر فائز صرف شیعہ عقیدہ سے تعلق رکھنے والا ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہاں کے مسلمان اہل سنت جو 35% ہیں ان کے مدارس بند ہوئے، مساجد بند ہوئی. تہران جیسے شہر میں جو ایران کا دارالخلافہ ہے 10 لاکھ مسلمانان اہل سنت ہیں، ایک مسجد بھی ان کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے نہیں ہے. جمعہ اور عیدین کی نمازیں پاکستان کے سفارت خانے میں پڑھنے کے لیے مجبور ہوئے. اور آج علماء کرام سینکڑوں کی تعداد میں تختہ دار پہ چڑھا دیے گئے. وہاں سے اہل سنت ہجرت کر کے پاکستان اور دیگر عرب ممالک میں چلے گئے. اگر یہی ظلم ہوتا تو شاید اسے بھی برداشت کر لیا جاتا، یہی تشدد ہوتا چشم پوشی کر لی جاتی، یہی سلوک ہوتا اسے تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیا جاتا. لیکن اس انقلاب کے بانی نے جسے دنیا خمینی کے نام سے اور بدقسمتی سے لا علمی کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھی اسے اسلام کے ہیرو، اسلامی انقلاب کے علمبردار کے نام سے پہچانتے ہیں، اگر اس حقیقت کو آشکارا نہ کیا جائے تو یقین جانے وہ کتابیں خمینی کا لٹریچر خمینی کی اپنی ہاتھ کی تحریریں وہ دنیا میں اسلام کے نام پر جا رہی ہیں. ہمارے سکولوں کالج کے محب اسلام سے محبت کرنے والے نوجوان ان تحریروں کو اسلام سمجھ کے پڑھتے ہیں. ایران کا مفت لٹریچر انہیں دیا جا رہا ہے اور اس کے اثرات سے پاکستان کی حد تک جو ہمیں معلومات ہیں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں اردو میں کتابیں، لٹریچر اور جناب وہ پھیل کر انگلش میں، فارسی میں جو لٹریچر اسلام کے نام پر یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں اور پڑھے لکھے طبقوں میں پھیلایا جا رہا ہے وہ لٹریچر کیا ہے؟ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک کتاب کا آپ کے سامنے تعارف کراؤں، ایک ایک کتاب کا حوالہ دوں، لیکن میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں کہ صرف خمینی کی شخصیت کو چونکہ دنیا جانتی ہے آپ اس کی کتابوں کا نام لکھ سکتے ہیں. کشف الاسرار خمینی کی اپنی تصنیف ہے، حکومت اسلامیہ اس کی اپنی تصنیف ہے، تحریر الوسیلہ اس کی اپنی تصنیف ہے، آخری وصیت نامہ اس کی اپنی تصنیف ہے، اتحاد و یکجہتی اس کی اپنی تصنیف ہے. ان 5 کتابوں کا نام آپ لکھ لیں، صفحات میں لکھ دیتا ہوں، اس کی اپنی تصنیف جو درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا میں جا رہی ہے. نام اسلام کا، نعرہ اسلام کا، لیبل اسلام کا، دعویٰ اسلام کا، بات اسلام کی، اور اندر کیا لکھا ہے؟ حکومت اسلامیہ میں لکھتا ہے کہ وہ ابو ہریرہ، کس ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو جو علماء سومے سے تھا؟ علماء خود علماء حق بن گئے، خود علماء اسلام بن گئے. اگر حضرت ابو ہریرہ علماء سومے سے ہیں، علماء سے پوچھئے آپ کی 5000 سے زائد احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں. کہتا ہے وہ پیسے لے کر جھوٹی حدیثیں کھڑا کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اسی کتاب کشف اسرار میں، یہ حکومت اسلامیہ کا حوالہ ہے، وہ کشف اسرار کا کہتا ہے کس خالد بن ولید کی بات کرتے ہو جو دن کو مسلمانوں کو قتل کر کے رات کو ان کی بیویوں سے بدکاری کرتا تھا؟ کون حضرت خالد بن ولید جنہیں رسول اللہ نے سیف اللہ قرار دیا؟ کون حضرت خالد بن ولید کہ جن کے سامنے دنیا کفر دم نہ مار سکی، جنہوں نے 300 سے زائد لڑائیاں لڑی، ہر جگہ فتح اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے، حضرت خالد بن ولید جیسا جرنال ماں پھر پیدا نہ کر سکی؟ وہ خالد بن ولید جنہیں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اب اللہ کے تلوار میں سے ایک تلوار اب جل پڑی ہے، اب کوئی مائی کا لار اس تلوار کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اسی پر بس کی ہوتی تو شاید بات بن جاتی. لیکن اپنی کتاب کشف اسرار میں، اور یہ وہ کتابیں ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نہیں شرماتا، ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے نہیں شرماتا، ایک آدمی حضرت خالد بن ولید پہ الزام لگاتا ہوا شرماتا نہیں، ڈرتا نہیں، تو ہم ہی بزدل ہیں، ہم ہی بے غیرت ہیں کہ جو آدمی صحابہ کرام پر الزام لگائے وہ تو شرماتا نہیں ہے اور ہم اس کا احتساب کرتے ہوئے شرمائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہوئے شرمائے؟ راستہ مشکل ضرور ہے، مسئلہ پریشان کن ضرور ہے، یہ اس راستے سے مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن حق و صداقت کا پرچار تو کیا ہی اس وقت جاتا ہے جب مصائب و آلام کے طوفان اٹھ کھڑے ہوں، حق و صداقت کی بات اسی دور میں کی جاتی ہے جب جابر و ظالم کی حکمرانی ہو، اور حق و صداقت کی راہوں کی نشاندہی اسی وقت کی جاتی ہے جب ظلم و ستم کے بازار گرم ہو۔ تو اس نے اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس خدا کو، عبادت ہے اس کی، ہم اس خدا کو خدا نہیں مانتے، ہم اس خدا کو خدا نہیں مانتے جس خدا نے معاویہ اور عثمان جیسے بدقماشوں کو حکومت دی، اس خدا کا بھی انکار۔ اب یہ تو بات دنیا جانتی ہے، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا عرصہ 12 سال تھا، حضرت معاویہ کی متفقہ خلافت 20 سال، یہ 32 سال جو ان حضرات نے خلافت فرمائی وہ تخت خلافت پہ براجمان رہے، اور پھر ان کے دور میں اسلامی سلطنتیں وسعت پذیر ہوتی چلی گئیں، اسلام کے جھنڈے لہراتے چلے گئے، اور دنیا کی بڑی بڑی کفریہ قوتیں دم توڑتی چلی گئیں۔ یہ 32 سالہ عرصہ خلافت کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا بھئی؟ یہ خلفائے راشدین کی خلافت کس کی عطا کر دی تھی؟ اللہ کی۔ صرف یہ نہیں، یہ تو آدمی کہہ سکتا ہے جی ہر چیز اللہ کرتا ہے، نہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم۔ اے پیغمبر کی جماعت، اے پیغمبر کے ساتھیوں، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، صحابہ کرام سے اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ پر پختگی اختیار کر سکے تو اللہ تمہیں خلافت عطا کرے گا۔ اب پیغمبر کے ساتھیوں کی کو خلافت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، حکومت کا مل جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان والے نہ ہوتے تو خلافت نہ ملتی، ایمان والے نہ ہوتے حکومت نہ ملتی، ایمان والے نہ ہوتے اقتدار نہ ملتا، کیونکہ خلافت حکومت اور اقتدار کا وعدہ تب تھا۔ اللہ الذین آمنوا منکم، اگر ایمان والے ہوتے۔ صحابہ کرام کو خلافت اور حکومت مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن تھے۔ تو یہ کس نے دی حکومت اور خلافت؟ اللہ نے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ میں اس خدا کو بھی نہیں مانتا، اس خدا کو بھی نہیں مانتا، اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں میرا اور آپ کا، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو نبوت کا مقام حاصل کر سکے یا نبوت کے مقام سے آگے جا سکے، وہ چھوٹا نبی بن سکے یا بڑا نبی بن سکے۔ لیکن خمینی کی کتاب حکومت اسلامیہ نام لکھ سکتے ہیں، جو اردو میں چھپی اس کا صفحہ 40 ہے، لکھتا ہے ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے 12 اماموں کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے جو مرتبہ اور مقام نبیوں کو بھی حاصل نہیں، جس مرتبے اور مقام تک کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ختم نبوت کا انکار ہے، اور پھر کسی پر بس نہیں، کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے بہت سالوں تک اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھ اس کے لیے چپکایا ہوا تھا کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں ریاست مل جائے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے حکومت اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا، رب کے قرآن میں تبدیلی پیدا کر دی، اور پھر اس کے حسد کی آگ، بغض کی آگ کسی پہ بجھ نہیں گئی، اس وقت تک اسے چین نہیں آیا جب تک نام لے کر حضرت فاروق اعظم کو کافر اور صدیق نے کہہ دیا۔ تو دوستو یہ تو ایک خمینی کی بات ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے پاکستان میں 500 صفحے کی کتاب، 1000 صفحے کی کتاب، 400 صفحے کی کتاب، اور سینکڑوں کی تعداد میں پوری کتاب اول سے آخر تک پڑ جائے گی، صحابہ کرام کو گالیاں، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام کی تنقید، اور اے حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کرام کے خلاف یہ اتنی بڑی طوفان اٹھا، ان سے امت کا اعتماد ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش چلی، پھر ایران کے سرکاری پرس
مدرسوں سے ایسی ایسی کتابیں شائع ہوئی، حق الیقین، عین الحیات، حیات القلوب، اصول کافی، تہذیب الاحکام، ملاحظ الفقی، الاستبصار، احتجاج تبسی، یہ وہ کتابیں تھیں جو اپنے دور میں مصنفین لکھنے کے بعد شائع کرنے کی جرت نہ کر سکے، جن کا ایک ایک صفحہ اسلام کے انکار سے، ختم نبوت سے، بغاوت سے اور اسلام کی دینی تعلیم کے انکار سے اور پوری اسلام کے عقائد و نظریات سے انکار پر مشتمل تھا. آج وہ کتابیں اسلام کے نام پر دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، اسلام کے نام پر دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے. تو دوستو، جب یہ حالت تھی، اسلام کی اساسی فکری اور نظریاتی سرحدوں پر اتنا بڑا حملہ ہو چکا تھا، تو پھر مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ کے شہر میں اس جماعت کی داغ بیل ڈالی، اور اس کے بعد پھر اس سلسلہ قربانیوں کا چلا. حق کہا قید میں گئے، حق کہا جیل میں گئے، ہتھ کڑی پہنی، بیڑی پہنی، مارے کھائی، مادر داد ننگا کر کے اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن حق و صداقت کے راستوں میں پھر کوئی رکاوٹ نہ بن سکا. یہ آواز ابری تو کوئی دبا نہ سکا، یہ فکر عام ہوئی تو کوئی ہٹا نہ سکا، یہ بات بڑی تو کوئی روک نہ سکا. آج اس بڑھتی ہوئی تحریک نے اس حد تک قبولیت حاصل کر لی کہ آج کفر کے بڑھتے ہوئے قدم صرف روک نہیں دیے، کفر اپنی پلوں میں چھپنے لگا ہے. سپاہ صحابہ اس کے تعاقب میں پاکستان، بر صغیر، یورپ، افریقہ اور اسی طرح ایشیا اور باقی ممالک میں آج سرگرم عمل ہے. اللہ کے فضل سے جہاں جہاں خمینی کو اسلام کا ہیرو، اسلامی انقلاب کا نمبردار اور اس کی غلط نظریات اور پرچار کو اسلام سمجھا جا رہا تھا، اصحاب رسول سے امت کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج وہاں وہاں اصحاب رسول کی اسلامی حیثیت، دین میں ان کا مقام، قرآن و سنت سے ان کی تعریف کہ صحابہ کیا ہے، شجر اسلام کی جڑ ہے، عمارت اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا آغاز ہے، اسلام جیسے اسلام کا مقدمہ ہے، صحابہ مسلمانوں کی اکائی ہے، اسلام اور ایمان کا حراول دستہ ہے، صحابہ کے بغیر کتاب اسلام کا آغاز نامکمل ہے، صحابہ کے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے، صحابہ کے بغیر امت کا تصور نامکمل ہے، صحابہ کے بغیر شریعت کا تحفظ نامکمل ہے، صحابہ کے بغیر قرآن کی عصمت نامکمل ہے، صحابہ کے بغیر شریعت کے نقشے میں رنگ نہیں بھرے جا سکتے. صحابہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، صحابہ نہ ہوتے کون بتلاتا کہ پیغمبری نے نماز ایسے پڑھی تھی، صحابہ پر اعتماد نہ ہو تو کون بتلائے قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، صحابہ نہ ہو تو کون بتلائے سنت یہ ہے، واجب یہ ہے، مستحب یہ ہے، فرض یہ ہے، صحابہ نہ ہو تو کون بتلائے پیغمبری کا سونا کیسے تھا، جاگنا کیسے تھا، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا. غرض کے سب کچھ تب ہے جب صحابہ پر اعتماد ہے، سب کچھ تب ہے جب صحابہ پر اعتماد ہے. تو دوستو، صحابہ سے اعتماد ختم کرنے کی یہ جو سازش پوری دنیا میں شروع ہے اور اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، اپنے ناپاک قدم بڑھا رہی ہے، اس سازش کے مقابلے کے لیے اللہ نے سپاہ صحابہ کو کھڑا کیا. اب آپ کہیں گے کہ شاید آپ کوئی ہوائی باتیں کرتے ہیں. ہوائی باتیں نہیں، اگر یہ باتیں کرنا ہوائی ہوتی تو پھر ان باتوں کے کرنے سے حملے نہ ہوتے، ان باتوں کے کرنے سے 200 نوجوان 2 سالوں میں شہید نہ ہوتے، یہ حق و صداقت کی بات کہنے سے 3 درجن علماء شہید نہ ہوتے، یہ باتیں کہنے سے گولیاں ہمارے سینوں سے پار نہ ہوتی، یہ باتیں کہنے سے راکٹ لانچروں سے دھماکے نہ ہوتے. ہم نے اپنی بات کو صرف کہا نہیں، الحمدللہ اصحاب رسول کے نام کی برکت سے ہمارے جیسے بے سر و سامان لوگ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، وقت کی حکومت کو اپنے مقابلے میں شکست دے کر اسمبلیوں میں پہنچے، اور آج ہم نے قومی اسمبلی میں بل فائر کر دیا ہے جس میں یہ بار آپ موجود ہیں کہ جو شخص جناب سیدنا صدیق اکبر، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات کی تکفیر کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، خود کو مومن کہے، ان پہ کفر کا الزام لگائے، وہ شخص خود مرتد ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے. اس بل کی تدوین کے بعد، اس بل کی تدوین کے بعد اب اسمبلی میں پیش کیا ہے تو وہی صحابہ دشمن طبقہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ہر چیز برداشت ہے، اس ملک میں کفریا قانون پاس ہو جائے برداشت ہے، اس ملک میں کسی اور نظام کا قانون پاس ہو جائے برداشت ہے، اس ملک میں کمیونزم کا رواج ہو جائے برداشت ہے، اس ملک میں بل پاس ہو جائے صدارت اختیار کا، وزیر اعظم کے اختیارات کا، وہ برداشت ہے. لیکن ناموس صحابہ بل کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. اور یہاں تک انہوں نے کہا اگر یہ بل پاس ہوا تو ہم پاکستان کو جہنم بنا دیں گے. تو جب صحابہ دشمن قوتیں اس طرح اٹھ کر مقابلے پر آ گئیں اور انہوں نے اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کی آئینی جدوجہد میں ہمارا راستہ روکنا چاہا تو آج ہم کھل کر پھر ہم نے اپنے اقوال میں اپنے افعال میں اپنے کردار میں اس بات کو فاشگاہ الفاظ میں اپنے اوپر لازم کر دیا کہ جب تک صحابہ دشمن گروہ کے چہرے سے ہم نقاب نہیں ہٹا دیتے, انہیں مسلمانوں کی صفوں سے جدا نہیں کر دیتے اور انہیں اپنی صفوں سے نکال کر کفار کی صفوں میں کھڑا کر کے ان سے وہی سلوک نہیں کرتے جو منکرین ختم نبوت سے ہوتا ہے, جو غیر مسلم قوتوں اور طاقتوں سے ہوتا ہے, اس وقت تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. الحمدللہ یہ جہد مسلسل جاری ہے, یہ کارواں سفر کر رہا ہے اور نوجوان بڑھ بڑھ کر اپنی شہادت کے خون سے اس کے نقشے میں رنگ بھر رہے ہیں. آپ حضرات کے پاس اسی عنوان پر آنا ہوا ہے, جس عنوان پر کہ یہ ایک کام ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں, یہ ایک فکری نظریاتی اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے, اس جنگ کے شانہ بہ شانہ چلیے, قدم بہ قدم چلیے, اور اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو دعاؤں کے ساتھ اس کا ساتھ دے دیے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اور اس جد و جہد کو شرف قبولیت سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب دعا مغا دیں اور میں ڈاکٹر صاحب اور آپ حضرات کا مشکور بھی ہوں.